بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. حضرت محترم، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں جس نے اپنے دور کے اندر بہت عمیق تبدیلیاں، بہت گہری تبدیلیاں ایجاد کیں، اپنے زمانے کو بہت آگے جا کر مطالعہ کیا اور معاشرے کی ایسی پیچیدہ مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جن کو سمجھنے کے لیے بھی کافی لوگوں کو وقت درکار تھا. ہم شہید صدر کے حوالے سے قطعاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جو اپنے دور سے بہت پہلے کے وقت میں اپنے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے مستقبل کو دوسروں کے مقابلے میں بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں اور اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے دوسروں کے مقابلے میں بہت پہلے اقدامات شروع کر دیتے ہیں. اس وقت کا عراق ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور جب ان شہید کی شہادت ہوئی اس زمانے کے عراق کو آپ تصور کر سکتے ہیں. اس زمانے میں شہید باقر الصدر نے اپنے معاشرے کے مستقبل کو پہچانتے ہوئے جو کچھ کیا اور جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں اب اس زمانے کے عراق میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے صحیح سمجھا تھا، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ 30 سال مدت درکار تھی لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں جو انہوں نے 30 سال پہلے سمجھ لی تھی. 30 سال پہلے ان سید بزرگوار نے ارشاد فرمایا تھا زوبو فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، خمینی میں اسی طرح ڈوب جاؤ جیسے وہ خمینی اسلام میں ڈوب گئے. یہ 30 سال پہلے انہوں نے کہا تھا. اس وقت کم از کم عراق کے اندر اس بات کو سمجھنے والے بہت کم تھے اور اس بات کی مخالفت کرنے والے بے انتہا تھے. انہوں نے اپنی ساری شخصیت کو داؤ پہ لگایا، انہوں نے اپنے سارے مقام، احترام، عزت اور منصب سب کو داؤ پہ لگا کر اس موقع پر امام خمینی کی حمایت کی، اور اس حمایت کی سخت سزا جو وہ خود سمجھ رہے تھے کہ مجھے ادا کرنی پڑے گی وہ انہوں نے ادا کر دی. شہید صدر کا جنازہ ایک بیابان میں ایک گڈھے کے اندر ڈال کے رکھا گیا تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جنازہ ہے کہاں پر، اور جس انداز میں ان کی شہادت ہوئی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ چیپٹر ہے، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس نے نہ صرف یہ کہ معاشرے کے حالات کو سمجھا تھا بلکہ علمی میدان کے اندر بھی علم اور فن کے اعتبار سے اپنے معاشرے سے بہت آگے جا کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تھی. آپ شہید صدر کی اقتصاد کے اوپر، فلسفے کے اوپر، تاریخ، تفسیر، اجتہاد، کسی بھی ایسے ٹاپک کے اوپر جس کو اس وقت آپ معاشرے کی ضرورت سمجھ رہے ہیں شہید صدر کے کام کو جا کے دیکھیں، اور بار بار یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام 30 سال پہلے کیا گیا. تو مثال کے طور پر اگر آپ صرف ان کی اقتصاد کے اوپر توجہ فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے عرض کر سکتا ہوں کہ حتیٰ انقلاب اسلامی آ جانے کے بعد بھی برسوں تک اس کتاب کے مقابلے میں کوئی اور کتاب حتیٰ ایران میں بھی نہیں تھی، اور اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں حتیٰ ایران میں نہیں تھی تو باقی عالم اسلام کا تو آپ خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں. یعنی صرف ایک علامتی واقعے کے طور پر جب فیصل یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اقتصاد کے نصاب کے اوپر بات ہوئی تو آپ کو اس یونیورسٹی کے اورینٹیشن کا اندازہ ہے، بہت شکریہ، اس کی جو فکری اورینٹیشن ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے، اس سخت تعصبانہ رویے کے ساتھ ان کو اقتصاد میں شہید صدر کی اقتصاد نا کو سلیبس میں رکھنا پڑ گیا اور قبول کیا کہ ہاں یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ، کیا کہ ہمیں اس کتاب کو قبول کرنا پڑے گا. تو ان کا ایک مقام ہے, ان کا ایک منصب ہے, اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے ان کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر ایک مشکل کو علمی سطح پر حل کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے. یہ بہت اچھا ہے. ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا شہید صدر کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے, ان کی شخصیت کے مین کمپوننٹس کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, پھر تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ واقعاً کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی ستون کیا ہو سکتے ہیں, اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کچھ ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے 19 سال میں سمجھنے کی کوشش کی ہے ان میں سے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے, اور آخر میں تھوڑا سا یمن کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور اگر یمن کے حوالے سے گفتگو بنیادی موضوع میں نہیں آ سکی تو آپ سوال جواب کے اندر اس کو لا سکتے ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آرائز پیش کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اگر کوئی شہید صدر کی شخصیت کے بنیادی عناصر کو نکالے تو ان کو کس طریقے سے نکالنا ہوگا؟ ہم شہید صدر کی شخصیت میں ایک بہت بڑا عنصر ان کی علمی جد و جہد دیکھتے ہیں. علمی جد و جہد میں یہ ہے کہ آپ علم کے نام پر کسی کی کاپی کریں یا علم کے نام پر پہلے سے بنے ہوئے راستے میں ایک راستہ اور بڑھائیں, یہ آسان کام ہے, یہ بہت آسان ہے. تو مثال کے طور پر آپ پی ایچ ڈی کریں اور پی ایچ ڈی میں آپ کا تھیسس ایک ایسے موضوع پر ہو جس پہ پہلے بھی بہت دفعہ مختلف طریقوں سے کام ہو چکا ہے تو کام آسان ہے, کام آسان ہے. لیکن اگر آپ پی ایچ ڈی کریں اور پی ایچ ڈی میں آپ کا موضوع ایک ایسا موضوع ہو جس کے اوپر دور دور تک کسی نے اس انداز میں کام ہی نہ کیا ہو, اب کام بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. تو مثال کے طور پر شہید صدر کی کتابوں کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ جس موضوع میں آتے تھے علمی سطح پر ایک ایسے انداز میں آتے تھے جس انداز کو اس سے پہلے کسی شیعہ فقیہ نے اختیار نہیں کیا تھا, کسی شیعہ فقیہ نے اختیار نہیں کیا تھا. اور اگر میں شیعہ فقیہ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا تھا تو باقی کی کہانی تو آپ خود ہی چھوڑ دیجئے. پھر مثال کے طور پر آپ جیسے میں نے اقتصاد النا کا آپ کے سامنے عرض کیا, ہمارے پاس فقہ کے اندر متاجر نام کر کے ایک چیپٹر ہے, متاجر یعنی تجارت, جس کے اندر فقہا ہمارے زیادہ تر اقتصادی مسائل کو بہت را فارم میں وہاں پر بحث کے اندر لا رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت را فارم میں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک پروڈکٹ خریدی ہے, اگر آپ اس میں قیمت کی ادائیگی میں زمانے کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آیا آپ قیمت بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے, اجتہادی سطح پر اس کا کیا کہنا ہوگا. یا مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے تو کس اختیار کے تحت آپ اپنے اس خرید و فروش کو فاسخ کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ بہت را مسائل تھے جن کے اوپر 1400 سال سے گفتگو کی جا رہی تھی. جب شہید صدر جب اس متاجر کے اوپر پہنچے تو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ صرف متاجر پہ بات کرنے سے مشکل حل نہیں ہوگی. وہ جس معاشرے کے اندر کھڑے تھے وہاں کمیونزم بہت شدت کے ساتھ پھیل رہا تھا, بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا. آپ کو باس پارٹی کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہے, باس پارٹی کمیونسٹ سوشلسٹ پارٹی تھی, اور اس کمیونسٹ سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی واضح آئیڈیالوجی ان فیلڈز میں جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے نہیں تھی. شہید صدر نے اس کمی کو دیکھا اور اس کمی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے متاجر پہ کام نہیں کیا, انہوں نے اقتصادی نظام پہ کام کیا, اقتصادی نظام پہ کام کیا جس پہ ان سے پہلے کسی نے اس سطح پر آ کر کام نہیں کیا تھا. اب آپ تصور فرمائیے کہ اقتصادی نظام پہ کام کون سے فقہا کر سکتے ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے, جن فقہا کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے ان کو حکومت کے سامنے درپیش اقتصادی مسائل کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے, تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اقتصادی نظام کیا ہوگا. لیکن جن فقہا کے پاس حکومت نہیں رہی ہے وہ حکومتی مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے اقتصادی نظام کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے, وہ شخصی مسائل کے اوپر گفتگو کر پائیں گے. شہید صدر کے پاس حکومت نہیں تھی, جب انہوں نے اقتصاد النا لکھی تو حکومت بنی بھی نہیں تھی, لیکن انہوں نے اس بات کو پہلے سے دیکھ لیا کہ شیعہ کو اقتصادی نظام دینا ہوگا, اور اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے تمام فقہا سے پہلے اقتصادی نظام پیش کر دیا. یہ ان کی بصیرت کی علامت تھی. اور یہ ان کی گہرائی کی علامت تھی۔ اگر آپ نے کم آپ کو موقع ملا ہوگا اقتصادنا دیکھنے کا یا پڑھنے کا، علامہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہم نے اس کا ایک تلخیصی ترجمہ کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں رہ پائی اور وہ دوبارہ شاید پرنٹ بھی نہیں ہوا، لیکن بہرحال اردو میں موجود تھا وہ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک چیپٹر میں سوشلزم کمیونزم کے اقتصادی نظام کو ڈسکس کیا بہت بھرپور طریقے سے، اور جس طرح سے وہ دلائل دیتے تھے جب سوشلزم اور کمیونزم کو بیان کر رہے ہوتے تھے، تو آپ بہت آسانی سے کہہ سکیں گے کہ جو بھی دلائل دینے والا ہے یہ کمیونزم کا ماسٹر ہے، یہ سوشلزم کا ماسٹر ہے۔ یعنی مجھے کسی نے بتایا کہ بعض کمیونسٹ لوگ اپنے کمیونزم کو سکھانے کے لیے اقتصادنا کے اس چیپٹر کو نکال کر علیحدہ سے پڑھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے کمیونزم کو بیان کیا تھا کہ اتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں بیان کر پائیں گے، لہذا جواب دیے بغیر وہ وہاں سے نکالتے تھے اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ شہید صدر نے جن کتابوں کے ریفرنسز وہاں پہ دیے ہوئے تھے، ان کتابوں کو اگر وہ عربی زبان نہ جانتے ہوتے تو ان کتابوں کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہے ان کتابوں کا ابھی تک بھی فارسی یا اردو یا ایسی کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہوا ہے، اور شہید صدر کی موقعیت بھی تھی کہ وہ عربی جاننے کی وجہ سے ان کتابوں تک دسترسی حاصل کر سکتے تھے۔ بہرحال آپ کبھی موقع ملے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جو پوائنٹ کے طور پہ عرض کروں گا وہ ان کا منفرد انداز تھا کام میں داخل ہونے کا۔ اسی طرح جب وہ فلسفتنا میں داخل ہوئے، فلسفتنا میں ان کا جو مین ٹاپک ہے، چونکہ یہ موقع ہے تو میں صرف تعارف کے طور پر ان کتابوں کے صرف نام نہ لوں، تھوڑا تھوڑا سا چیپٹر بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں کیا ہے۔ فلسفتنا کے اندر ان کا جو بنیادی ٹاپک تھا وہ چیپٹر ہے جس کو ہم فلسفی کے اندر اپسٹیمولوجی کہتے ہیں، یعنی معرفت شناسی، یعنی جو کچھ آپ علم حاصل کرتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ یہ علم حقیقت کے مطابق ہے یا آپ کے ذہن کی خیال پردازیاں ہیں، یہ اس کے حقیقت ہونے پہ کیا دلیل ہے، اس کو ہم معرفت شناسی یا اپسٹیمولوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ پوری کتاب میں فلسفے کا صرف یہ ایک چیپٹر ڈسکس ہوا ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے مشرقی مغربی جو اس زمانے میں مشہور رائج اصطلاح تھی، یعنی کمیونسٹ سوشلسٹ اور جو لبرل ڈیموکریٹ، ان تمام کے نظریات کو جمع کر کے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور تاریخی اعتبار سے اس کو ثابت کیا تھا کہ اسلامی فلسفے کے اندر یہ طاقت اور توانائی ہے کہ وہ علم کے حقیقت کو ثابت کر سکتے ہیں، ورنہ اور کسی کے اندر یہ طاقت اور توانائی نہیں ہے۔ یہ ان کا چیپٹر، یا مثال کے طور پر جب وہ بنک لا ربوی بلا سود بینکاری کے چیپٹر پر آئے، اس زمانے میں اسلامک بینکنگ ایک خواب تھا، فقط ایک خواب جو صرف انہی کے جیسے لوگ دیکھ پا رہے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دعوے کے طور پہ کتاب پیش کرے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علمی اعتبار ان کا انتہائی مضبوط اور انتہائی بلند معیار کا تھا، اور وہ اس اعتبار سے جیسا کہ ابھی رہبر معظم کے ایک جملے کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے زمانے کے جینیس تھے، اس اعتبار سے کہ دوسرے لوگ ان مسائل کو اس انداز میں نہیں دیکھ رہے تھے جس طرح سے کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کی یہ حیثیت سب سے اہم حیثیت بن کے سامنے آتی ہے لوگوں کے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اجل، اب اگر اسی پوائنٹ سے ہم کچھ پریکٹیکل پوائنٹ بھی نکال لیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک کمی جو ہمارے دوستوں اور احباب کے اندر بے انتہا نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ پاکستان کے اندر علوم کی مہارت کی سطح پر اپنے دوستوں کو نہیں دیکھتے۔ کس فیلڈ کے اندر ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جن کو ان فیلڈز کی اکیڈیمک لیول پر اتھارٹی کہا جا سکے، کن فیلڈز کے اندر ہیں؟ یہ ہماری ڈیفیشنسی ہے۔ شہید صدر کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ بغداد یونیورسٹی سے کچھ لوگ ایک زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سارا حوزہ علمیہ جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بچے پالے ہوئے ہیں ان کے کوئی علمی معیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں علمی معیار کس سے ثابت ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا، انہوں نے کہا میتھمیٹکس سے۔ ہمارے پاس جو علوم ہیں وہ میتھمیٹکس کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں. شہید صدر کی ایک کتاب منطق استقرائیہ کے اوپر ہے. منطق استقرائیہ کو انہوں نے میتھمیٹکس سے ثابت کیا تھا، جو ظاہر ہے کہ برٹن رسل کی میتھمیٹکس کے مقابلے میں ایک کوشش تھی. تو شہید صدر کو آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے دعوت دی اور کہا کہ آپ ان پروفیسرز کے سامنے آ کر بیٹھیے. وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے انداز میں میتھمیٹکس کے ذریعے سے لاجک کو ثابت کیا، اور یہ وہ کام تھا جو آج تک ہم نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ایک مکتب کے نمائندے ہیں. اگر آپ کسی مکتب کے نمائندے ہیں اور اس مکتب کی شناخت علم ہے، اور آپ کے پاس پاکستان میں علم دینے کے لیے دعوے کے طور پر کچھ نہیں ہے، تو آپ کیسے اس مکتب کے نمائندے بن سکتے ہیں؟ پھر آپ کیسے اس مکتب کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ تو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ جگہ، یہ پلیٹ فارم اس کام کو کہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اور میں نے پاکستان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو ایک کام ہمارا علمی شخصیتوں کو تشکیل دینا ہوگا. ایسی علمی شخصیتوں کو کہ جو ہماری شناخت بن کر پاکستان میں سامنے آ سکیں، جیسا کہ مثال کے طور پر شہید صدر اس وقت حوض علمیہ کی شناخت بن کر سامنے آئے، یا مثلا شہید مطہری حوض علمیہ کی شناخت بن کر سامنے آئے مختلف علوم اور فنون کے اندر. تو آپ کو اور مجھے یہ کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے اس معاملے میں ہمارا گراف کوئی بہت اچھا گراف نہیں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر بہت ابھی کام باقی ہے. اس کے اوپر بے انتہا محنت کرنی پڑے گی کہ ہم اس کام کو کیسے کر سکیں گے. یہ شہید کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو شہید کی شخصیت کا انتہائی اہم پہلو ہے، وہ ان کا سماجی کام ہے. اس کے اوپر چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تیزی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سماجی کام کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. کچھ سماجی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حادثوں کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں، مثال کے طور پر زلزلہ اور سیلاب کے بعد ایک سماجی کام. کچھ سماجی کام ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر موجود کسی ضرورت کو دور کرنے کے لیے انجام پاتے ہیں، جیسے اے جی کا سماجی کام. لیکن یہ سماجی کام کسی تبدیلی کا موجب نہیں بنتے، یہ بگاڑ کو سنبھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کو اور مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سماجی کام کون سا ہوگا کہ جو بگاڑ کو نہ سنبھالے بلکہ تبدیلی کو بھی ایجاد کرے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی مردے کا لاشا پڑا ہو تو اسے دفنایا نہ جائے، وہ دفنایا جائے، واجب ہے ہم سب کے اوپر. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے واجبات ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علامتی نشان تھا، لیکن ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سماجی کاموں کے پیچھے جن کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں ہے، کچھ سماجی کام ایسے ہیں جو سماجی کام ہیں لیکن صرف مشکل کو سنبھالتے نہیں ہیں، تبدیلی کو ایجاد کرتے ہیں. وہ جو سماجی کام ہوتا ہے وہ تربیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اس سماجی کام کے اندر آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو تربیت کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. شہید باقر صدر نے اس زمانے کے کمیونزم، سوشلزم، باس پارٹی، صدام کے ظلم، ان سب کو دیکھتے ہوئے حزب الدعویٰ کی بنیاد رکھی. حزب الدعویٰ کی بنیاد کیوں رکھی، بعد میں کیوں اس سے علیحدہ ہوئے، اس سے میں کچھ زیادہ سروکار نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو تربیتی نظام تھا وہ کس کے اوپر بن رہا تھا، وہ تربیت کیسے کر رہے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے تربیت کے لیے ایک کتابچہ لکھنا شروع کیا، الاسلام یقود الحیات، اس کا عنوان تھا عربی کے اندر اسلام زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اسلام زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، اور یہ کتابچے انہوں نے کسی موضوع پر، کبھی کسی موضوع پر، کبھی کسی موضوع پر لکھنا شروع کر دی. وہ کتابچے بعد میں کتاب کی شکل میں بھی چھپے اور سارے کام ہوئے. حزب الدعویٰ کے ایک آدمی سے میں ملا اور میں نے دیکھا کہ حزب الدعویٰ کے لوگوں کے اندر بنیادی تربیتی فرق ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں ہوا، تو اس نے کہا کہ وہی اسلام یقود الحیات کی وجہ سے. تو میں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کتابچہ ہم لوگوں کی تنظیم کے اندر وہ کتاب ہے جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہم کو اس پہ چلنا ہے. اور ہم نے اپنے اس عالم سے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ جو یقین ہے نا کہ ہم دین اسلام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے, یہ یقین تربیت کا پہلا عنصر ہے. ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مثال عرض کروں گا. جب مثال کے طور پر آپ کسی پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں یا ریلی میں ہوتے ہیں یا مثال کے طور پر کوئی ایسا کوئی سماجی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت آسانی سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے واجبات بھی کمپرومائز ہو جائیں گے. صحیح ہے. اچھا, جو اس تربیت میں ڈھلا ہوا ہے وہ اس خاص موقع پر کوئی مکروہ بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کامیابی اسلام سے آتی ہے, اسلام کی مخالفت کر کے نہیں آ سکتی. اچھا, ہم کثرت سے یہ کام کریں گے, چونکہ ہم یہ ایک ریلی کر رہے ہیں لہذا اگر نماز کو کچھ دیر کر دیں تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یا مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی کام کو رات دیر تک کرنے کی وجہ سے اگر صبح کی نماز قضا ہو بھی گئی تو کیا ہوا, وہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام ہی کامیابی لا سکتا ہے, اور اگر اسلام نہیں ہے تو پھر اور کوئی کارروائی کامیابی نہیں لا سکتی. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے, یہ لوگ حزب اللہ کے اندر یا مثلا جو بھی ہم لوگ تربیت یافتہ لوگ کہتے ہیں, ان تربیت یافتہ لوگوں کے اندر فکر کی بنیاد یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں کسی نظریے کو چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے. یہ شہید صدر کا سماجی کام تھا. انہوں نے حزب اللہ کو بنایا, حزب دعویٰ کو بنایا, اور بعد میں اسے علیحدگی مرجعیت کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا مرجع کے لیے اچھا نہیں ہے کوئی کسی پارٹی کے اندر شامل ہو. میں حزب دعویٰ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ اس کے سارے کاموں کو سنبھالنے کی کوشش کروں, صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شاید وہ واحد مرجع تھے اس زمانے میں جس نے اس بات کو سمجھا کہ ہمیں سماجی کاموں کو تربیت کے انداز میں کس طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا, اور وہ اس معاملے میں کامیاب رہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم عراق کے اندر ان کے دیے ہوئے اثرات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. یہ ان کی شخصیت کے دو پہلو. بس پہلا علمی پہلو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس سے پریکٹیکل رزلٹ کیا نکلنا چاہیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا سماجی پہلو, اس سماجی پہلو کو ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں گے دو چیزوں کے اندر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. ایک بات, دین اسلام اولویت ہے ہماری زندگی کے اندر. دوسری بات, انسانوں کی خدمت کیے بغیر آپ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے. یہ دو باتیں مجھے لگتا ہے ان کے سماجی کام کا بنیادی حصہ تھیں. اب تیسری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے معاشرے کی تبدیلی کے عناصر کے حساب سے عرض کریں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو اس تیسرے پوائنٹ کے اندر بھی کچھ شامل ہے لیکن میں اس کو علیحدہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور وہ ہے آپ کی اور ہماری زندگی کا اہم ترین معاملہ, شاید میں اپنے طور پہ سمجھ پا رہا ہوں, کاموں کا قربتاً اللہ ہونا. یہ ان کی زندگی کا انتہائی اہم چیپٹر ہے. کس حد تک ہمیں اس بات کا یقین ہو سکے کہ ہمارے کام کسی اور ہدف سے نہیں ہیں, صرف اور صرف خدا کے لیے ہیں. جو شہید صدر کی شخصیت میں ایک عجیب عنصر تھا وہ اس بات کے اوپر محنت تھی. ان کے ایک شاگرد جن کی شخصیت اب تھوڑی سی مخدوش ہوئی ہوئی ہے لہذا میں ان کا نام نہیں لے رہا, جس زمانے میں ان سے پڑھ رہا تھا اس وقت مخدوش نہیں ہوئی بھی تھی, انہوں نے ایک دفعہ شہید صدر کا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ شہید صدر مخدوش ہوئی ہوئی اس عنوان سے کہ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو گئی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے لہذا میں نام نہیں لے رہا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہنے کہ جب شہید صدر کے کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا, صدام نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا, تو ان کا کوئی چاہنے والا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ان سے ملنے گیا, چونکہ عالم یہ تھا کہ جو شہید صدر سے ملنے جاتا تھا پھر بعد میں وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں غائب ہو جاتا تھا. تو وہ شہید صدر سے ملنے گیا اور اس نے شہید صدر سے کہا کہ سید یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, یہ طے شدہ بات ہے, آپ کو مرنا پڑے گا. انہوں نے کہا مجھے معلوم کہ صدام مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ مجھے مار کے ہی چھوڑے گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ سید یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مرنے سے عراق میں فوری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. انہوں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میرے مرنے سے عراق میں فوری کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس نے کہا کہ سید پھر آپ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا آرگومنٹ یہ رکھا کہ پھر آپ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ تو شہید صدر نے ایک عجیب جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہر معاشرے کے اندر ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد امجد کی طرح غربت میں جان دینی پڑتی ہے. میں اپنے جد امجد کی تاسی میں اس دور میں جان دینے کو تیار ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر میں اور آپ اس جملے کو کہیں نا تو اس کو ہماری جذباتیت کہا جائے گا. ڈھیر ساری کتابوں کا مصنف، مؤلف، محقق اگر یہ بات کہے تو سوائے تحقیق اور قانون کے، قانون کے لفظ پہ غور فرمائیے گا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ہسٹری کو جا کے اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جان دینے سے کیا ہونے والا ہے. یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ہدف کی خاطر غربت اور تنہائی میں جان دے دیتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے. ہمیں اس کا میکینزم ہی نہیں پتہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں. یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مائک میری آواز کو لے رہا ہے اور اس کو ایمپلیفائی کرتے ہوئے یا میگنیفائی کرتے ہوئے اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آواز دے رہا ہے. مجھے اس کا کام پتہ ہے، اس کا میکینزم پتہ ہے مجھے. مجھے نہیں معلوم، فزکس میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ آواز اور آواز کی لہروں پہ کام کرنا میرا کام ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ کام پتہ ہے، مجھے اس کا میکینزم نہیں پتہ. شہید صدر کو سماج کا کام بھی پتہ ہے اور اس کا میکینزم بھی پتہ ہے. ان کو یہ پتہ ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کام لینے والے اور میکینزم جاننے والے میں کیا فرق ہوتا ہے. میں کام لیتا ہوں اس سے، مجھے اس کا کام پتہ ہے، تو میں اچھا مائک لا سکتا ہوں، اچھا لاؤڈ اسپیکر لا سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں. چونکہ میکینزم نہیں پتہ، میں را میٹیریل سے نیا مائک نہیں بنا سکتا، بنے ہوئے مائک کے اندر بہتری نہیں لا سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کا میکینزم نہیں پتہ. جس کو میکینزم پتہ ہے وہ را میٹیریل سے نیا مائک بھی بنا سکے گا، نیا اسپیکر بھی بنا سکے گا اور بنے ہوئے کے اندر بہتری بھی لا سکے گا. یہ ہماری مشکل ہے سماج پہ کام کرنے میں. ہم میں سے بہت ساروں کو سماج کا میکینزم نہیں پتا، سوسائٹی کا میکینزم نہیں پتا. اور اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ یہ چیپٹر وہ نہیں ہے جو 2+2=4 کی طرح ویلیوز سے ماورا ہوتا ہے. 2+2=4 میں کوئی ویلیو نہیں آتی، اسلامک اور نان اسلامک، یہ ویلیو نہیں آتی. لیکن سماج کے اوپر، معاشرے پہ کام کرنے میں ایک مشکل کام کو پہچاننا، دوسری مشکل میکینزم کو پہچاننا، تیسری مشکل اس کے اندر ویلیوز کی مداخلت، اس کے اندر ویلیوز کی مداخلت. یعنی جو شہید صدر نے جواب دیا یہ بہت سارے سوشالوجسٹ کے نزدیک ایک بے تکی بات ہوگی. اگر کوئی ویلیوز کا ان پٹ نہ دے تو سوسائٹی کے اس میکینزم کو جو شہید صدر بیان کر رہے ہیں وہ قطن نہیں سمجھ سکے گا. یہ تیسری مشکل ہے. اور اس کے بعد اب اس کا پریکٹیکل رزلٹ کیا ہے؟ اب پریکٹیکل رزلٹ ایک ڈیزاسٹر ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر دوست احباب جو ہماری تنظیموں کے اندر ہیں، ان کا سماجی علوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوشل سائنسز سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. برسوں گزر گئے ہمیں اس بات کے اوپر کام کرتے ہوئے کہ ہم پاکستانی معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور وہ تبدیلی مادی بنیادوں پر نہیں ہے، اقدار کے اوپر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں معاشرے کے کام کو پہچاننا ہوگا، جیسے یہ کام ہے، اس کے میکینزم کو بھی جاننا پڑے گا، اس کی ویلیوز کے ایڈیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا. اب میں آپ سے پوچھوں گا، ہماری تنظیموں میں کتنے لوگ اس بات کے کیپیبل ہیں؟ یہ ہماری مشکل بنی ہوئی ہے. یعنی ہم وہ گروپ ہیں جو لوگوں کی صحت پہ کام کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. ہم وہ گروپ ہیں جو پاکستان میں بجلی کی توانائی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہم میں سے کوئی انجینئر نہیں ہے. ہم پاکستان کے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہم میں سے کوئی سماج کو سمجھنے والا نہیں ہے. تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کی مشکل میں سے ایک مشکل آخری 25-30 سال کے اندر یہ رہی ہے کہ ہم اس کام کے لوگ نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جذبے کے حساب سے نہیں ہیں, جذبے کے حساب سے تو ہیں, اسپیشلائزیشن کے حساب سے نہیں ہیں. یہ وہ مشکل ہے جو ہماری مشکل بنی ہوئی ہے. اچھا, اگر بہت زیادہ ہوا تو ہم میں سے کچھ لوگ, مثال کے طور پر سوشل سائنس کی کسی ڈگری کے اندر کسی جگہ تک پہنچ گئے ہوں, وہ بھی انتہائی کم ہے, اس میں بھی ایک اور خطرہ ہے, بغیر ویلیوز کو کنسیڈر کیے, جس کا سکھانے کا کوئی بندوبست پاکستان کے ایجوکیشن سسٹمز کے اندر ہے ہی نہیں. یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم مبتلا ہوئے ہیں. اچھا, شہید صدر بحمد اللہ رب العالمین ایک طرف سے سوشولوجسٹ اور سوسائٹی کے کام کو سمجھنے والے, دوسری طرف سے اسلامک ویلیوز کے اندر مجتہد بلکہ مرجع تخلیق, اس وجہ سے ان کے لیے بہت اچھا موقع ہوا کہ انہوں نے سوسائٹی کو ان تمام باریکیوں کے ساتھ سمجھ لیا. اچھا, اگر آپ کو ان کی اس سمجھ بوجھ کا ریفلیکشن دیکھنا ہو تو ان کی تفسیر میں دیکھیے گا, ان کی تفسیر میں دیکھیے گا جو انہوں نے تاریخ کے قوانین کے حساب سے لکھی ہے, تو اس میں جا کر ان کی اس انڈرسٹینڈنگ کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ سوسائٹی کا کام کیسے ہے, سوسائٹی کا فنکشن کیسے ہے, میکینزم کیسے ہے, ویلیوز کیا کیا ہیں اس کے اندر, اور اس میں پھر ان کی وہ بات فٹ ہوتی نظر آتی ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کو ان کے جد امجد کی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے, اور یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. بدقسمتی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہیں. یہ شہید صدر کے حوالے سے. اب کچھ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پاکستان میں سوسائٹی کو چینج کرنے کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا, اور ظاہر ہے کہ وقت کی محدودیت کو دیکھتے ہوئے اس کو مختصر ترین کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم, ہم لوگ اس مشکل میں ہوتے ہیں کہ بات کبھی اتنی زیادہ نظریاتی ہو جاتی ہے کہ اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں رہتا, اور بعض اوقات بات اتنی عملی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نظریہ باقی نہیں رہتا. تو ہم لوگوں کو اس کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ نظریہ بھی آئے اور عمل کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق باقی رہے. اب دیکھیے گا کس عنوان سے. نمبر ایک, آپ جب بھی کوئی تبدیلی لانے لگتے ہیں اس کے وسائل آپ کے پاس معمولاً نہیں ہوتے, چونکہ اگر کسی تبدیلی کے سارے وسائل موجود ہوں تو وہ تبدیلی خود بخود حاصل ہو جائے گی, پھر اس کو آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اگر وسائل پہلے سے موجود ہوں گے تو تبدیلی در حقیقت آ چکی ہوگی, اس کو پھر آپ کو مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوگی اور اس کے لیے منصوبہ بنانا ہوگا تو موجودہ وسائل کو استعمال کر کے آپ تبدیلی نہیں لا سکیں گے, وہ وسائل وہاں پہ ہوں گے ہی نہیں. آپ کی پلاننگ کے اندر وسائل کو بھی ایجاد کرنا شامل ہوگا. اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ پائیں گے آپ, وہ یہ کہ اگر آپ معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور کہیں کہ میں موجودہ وسائل کی بنیاد پہ لانا چاہتا ہوں, تو یہ تبدیلی یا تو آ چکی ہوگی چونکہ وسائل پہلے سے ہوں گے, اور پھر کبھی نہیں آئے گی اگر آپ موجودہ وسائل سے لانا چاہتے ہیں. آپ کی پلاننگ کا قطعی حصہ ان وسائل کو ایجاد کرنا ہوگا جو اس وقت موجود نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی تبدیلی میں لمبی مدت کی پلاننگ ناگزیر ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اب ایک اور کوشچن یہ آئے گا کہ لمبی مدت کی پلاننگ کرنے والی باڈی ہماری آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کہاں پر رکھی ہوئی ہوگی, اور اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ آپ کے اور میرے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر معاشرے کو تبدیل کرنے والی لمبی مدت کی پلاننگ کرنے والا پارٹ کون سا ہے, اور اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے یا یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. بدقسمتی سے سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں اس بات کو احساس کر رہا ہوں کہ ہماری کسی بھی تنظیم کے پاس ایسا کوئی پورشن نہیں ہے جو اس چیلنج کو اٹھا سکے. میں اپنے طور پہ یہ سمجھ پا رہا ہوں, اس خاطر دعوے سے عرض کر رہا ہوں ہمارے پاس لمبی مدت کی کوئی منسجم انٹیگریٹڈ پلاننگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کے اندر ایسی کوئی باڈی نہیں ہے کہ جو لمبی مدت کی پلاننگ کی کیپیبلٹی اور اتھارٹی رکھتی ہو. یہ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ. دوسرا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے, تو آپ کو فوراً ایک اصول ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جس کو ہم پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی میں آگے بڑھتے ہوئے ایفیشنسی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کہتے ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگ اس معاملے میں کافی حد تک, ایک اچھا لفظ نہیں ہے لیکن اردو میں استعمال ہو سکتا ہے, عیاش ثابت ہوئے. عیاش کہتے ہیں ایک ایسے آدمی کو کہ جو اپنے وسائل کا خیال نہیں رکھتا ہے, بے پناہ وسائل خرچ کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. ہم وسائل کی کمی کا شکار ہیں. وسائل کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر چیز میں پروڈکٹیوٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یعنی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. ایفیشنسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کا بیلنس ہوا یا نہیں ہوا. بلکہ آپٹیمائزیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یعنی منیمم ان پٹ پر میکزیمم آؤٹ پٹ لینا. بدقسمتی سے ہمارے اکثر کام ان اصولوں سے آ رہی ہیں, نہ پروڈکٹیوٹی شاید کبھی کبھی, ایفیشنسی کا کوئی ذکر نہیں, اور آپٹیمائزیشن کا اصلا کوئی تعلق ہی ہم سے نہیں رہ پاتا. صحیح ہے, ماشاء اللہ بہت سارے اچھے کام انجام پاتے ہیں, لیکن میرا کام یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں صرف اچھے کاموں کو جو انجام پا چکے ہیں بیان کروں آپ کی خدمت میں. ہم جیسے لوگ جب بولنے لگتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا کام صرف تنقید کرنا ہے, اور تعمیری کاموں کے اوپر تعریف کرنے کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. نہیں, وہ جو آپ کا تعمیری کام ہے اس کے اوپر تعریف کرنے کا چونکہ فی الحال موقع اور محل نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو ٹچ نہیں کر رہے. لیکن جو چیز نہیں ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں, اس خاطر کیا ہوتا ہے, وہ تنقید محض لگنے لگتی ہے. آپ اس کے اوپر ضرور توجہ دیجیے گا کہ آپ نمبر ون پروڈکٹیوٹی, نمبر ٹو ایفیشنسی, اور نمبر تھری آپٹیمائزیشن, اس پر آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ اچھا اس کو کس معاملے میں دیکھیں, اس کو ہر معاملے میں دیکھیں. اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی دیکھیے, آپ اپنے پیسے کے بارے میں بھی سوچیے, آپ اپنے وقت کے بارے میں بھی سوچیے, آپ اپنی تنظیم کے بارے میں بھی سوچیں, آپ اپنے بزنس کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی اور آپٹیمائزیشن, یہ کام کیسے ہوگی. اب میں اس کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے, ایک چیپٹر کے اندر, دو چیپٹر کے اندر جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں تیزی سے عرض کروں گا. فرض کر لیجئے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے, اور واقعاً مجھے سمجھ میں آیا, اور آپ کو بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کو تبدیل کیے بغیر پاکستان میں بنیادی تبدیلی لانا ناممکن ہے. یہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے. اچھا, پاکستان میں تعلیمی نظام میں تبدیلی لانے کے لیے پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی, آپٹیمائزیشن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت تیزی سے عرض کروں, اگر میں اسکول بنانے کی طرف جاؤں تو ایک بچے کو ایجوکیشنل لیول پر 50 اسکوائر فٹ چاہیے ہوگا آن ایوریج. اگر میں 100 بچوں کا اسکول کھولوں گا تو مجھے 5000 اسکوائر فٹ چاہیے ہوگا. ہر اسکوائر فٹ کو اچھا بنانے کے لیے مجھے تقریباً 1500 روپے اسکوائر فٹ کم سے کم لگانے پڑیں گے, اور اگر میں 1000 بچوں کے لیے اسکول کھولنا چاہوں گا تو مجھے 50000 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے ہوگی ملٹیپلائی بائی 1500. یہ صرف 1000 بچوں کا اسکول کھلے گا. اور اگر میں صرف یہ حساب کروں کہ پاکستان میں فقط اہل بیت کے ماننے والوں کے بچے کتنے ہوں گے, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم 6 ملین کی بات کر رہے ہوں گے, 60 لاکھ بچے. اور اگر مجھے 60 لاکھ بچوں کے لیے اسکول بنانے کا خواب بھی دیکھنا ہے تو 60 لاکھ × 50 × 1500 روپیز مجھے چاہیے ہوں گے ان بچوں کے لیے اسکول بنانے کے لیے, جو کہ ظاہر ہے کہ تقریباً ناممکن ہے. اچھا, اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی, آپٹیمائزیشن, اس کو کیسے کروں گا. تو میں یہ سوچوں گا کہ میں اسکول نہیں بناؤں گا, بلڈنگ یہ میں نہیں بناؤں گا, یہ وہ بنائیں گے جو اس میں پیسہ لگا کر پیسہ بنانے کی کوشش کریں گے, یہ وہ کر لیں گے. تو میں کیا کروں گا, میں اسکول کے سافٹ ویئر پہ کام کروں گا بجائے ہارڈ ویئر پہ کام کرنے کے. تو میں کیا کروں گا, میں اسکول کے کریکولم کو اور اسکول کی مینجمنٹ کو بنانے کی کوشش کروں گا. تو اگر میں اسکول کی کریکولم، میں سلیبس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کریکولم اور مینجمنٹ کو بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، تو پھر میں ان 60 لاکھ بچوں کے لیے کام کر سکوں گا. یہ کیا جا سکتا ہے آپٹیمائزیشن کے اصولوں پر چلتے ہوئے. اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے ٹیچرز ٹریننگ سے شروع کرنا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اگلے 25 سال میں پاکستان کے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فوری طور پر ٹیچرز ٹریننگ کا کم سے کم ایک کالج، اور بہت اچھی صورت میں کم سے کم ایک یونیورسٹی کھول دینی چاہیے، تاکہ میں 25 سال کے بعد ان بنائے ہوئے ٹیچرز کی مدد سے اسکول مینجمنٹ سسٹم اور کریکولم کو ڈیولپ کر سکوں جو پورے پاکستان میں کام آ سکے، اور اس کے اسکولز وہ بنائیں جو پیسہ لگا کے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں. صحیح ہے؟ جو کام ہم اربوں روپے سے نہیں کر سکتے تھے وہ چند کروڑ روپے سے اس ترکیب پر عمل کر کے کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے آپٹیمائزیشن آف ریسورسز. یہ ہو گیا تعلیم کے اندر. اقتصاد میں یہ کیسے ہوگا؟ اقتصاد میں ہم کیسے کریں گے؟ اقتصاد میں ایسا ہوگا کہ آپ اور میں کچھ لوگ جابس ہنٹ کرنے کے لیے ادارے بنائیں گے، آپ اور میں کچھ لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ادارے بنائیں گے، اور آپ میں سے کچھ لوگ اور آپ اور ہم میں سے کچھ لوگوں کے فائنینسز کو بہتر بنانے کے لیے ادارے بنائیں گے. میں جرأت کر کے ایک انایفیشینٹ ادارے کی مثال دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، جس پہ میرا اپنے خیال ہے آپ میں سے کسی کو اعتراض اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اور کسی ادارے کو کی مثال دوں گا تو شاید کوئی مدافع ہوگا اس کا، اور وہ ہے انجمن وظیفہ سادات. میرے نزدیک انایفیشینٹ انسٹیٹیوشنس میں سے ایک مثال ہماری معاشرے کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی، انجمن وظیفہ سادات ہے. انایفیشینٹ انسٹیٹیوٹ ہے یہ. اس کے اندر ریسورسز ایسی جگہ پہ لگ رہی ہیں جس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جن ریسورسز کو بہت کچھ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا، یہ ریسورسز یہاں پہ ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایفیشینٹ انسٹیٹیوٹ بن سکے تو مثال کے طور پر وہ کون سا ہو سکے گا؟ اس وقت کے پاکستان کے فائنینشیل کنڈیشن کے اندر وہ ہوگا مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بنا سکے. وہ ہوگا جو آپٹیمائزیشن کو اچیو کر سکے گا فائنینشیل ریسورسز کے معاملے کے اندر. بہرحال یہ ایسے ہی میں نے دو فیلڈز کے اوپر آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی کہ اگر آپ سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان دو فیلڈز کے اندر دیکھیں آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اب ایک بس ایک ٹچ میں آپ کی خدمت میں اور دے دوں اور اس کو ہم چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، پھر آپ کوشچنس کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کوشچنس کے اندر یمن کو بھی ڈسکس کر لیں گے. آخری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کچھ سوسائٹی میں ایسے پروجیکٹ ہوں گے جو صرف ریسورسز لیں گے، اور ان کو ریسورسز دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہوگی. مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اپاہج، معذور اور بے آسرا لوگوں کی حفاظت، اسی طریقے سے معاشرے میں یتیموں کی حفاظت، یہ ادارے ریسورسز لیں گے اور ان کو ریسورسز دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اللہ اللہ فی الایتام، امیر المومنین نے فرمایا خدا خدا کی خاطر، خدا کی خاطر یتیموں کا خیال رکھنا. اس میں ریسورسز دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ریسورسز کھائیں گے اور کھا جائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہوگا. کچھ پروجیکٹس وہ ہوں گے جو شروع میں ریسورسز لیں گے، بعد میں اپنے پاؤں پہ چلیں گے، جیسے اسکولز. یہ شروع میں ریسورسز لیں گے، 2 یا 3 سال کے وقفے میں، 2 یا 3 سال کی مدت میں اس کو آپ بریک ایون پر لا کر اگلی مدتوں میں نو پروفٹ نو لاس پہ چلا سکیں گے، یہ آپ کر سکیں گے. لیکن کچھ پروجیکٹس ایسے ہونا ضروری ہیں جو ان دو پروجیکٹس کو چلا سکیں، اتنا کمائیں کہ ان دو پروجیکٹس کو چلا سکیں. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہماری قوم کے زیادہ تر پروجیکٹس وہ ہیں جو ریسورسز لیتے ہیں شاذ و نادر کوئی پروجیکٹ ہے جو بریک ایون پہ آتا ہے، اور اب تک میں قومی سطح پہ کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھ سکا جو باقیوں کے لیے پیسہ بناتا ہو سوائے چندہ جمع کرنے کے۔ یہ ہماری فکری جد و جہد کی انتہا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جنریٹ کرنے کا صرف ایک پروجیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈونیشنز۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ انوویشن سے بہت دور ہیں، آپ انوویشن نہیں کر رہے اس معاملے کے اندر۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تیسرے ٹائپ کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تیسرے ٹائپ کے پروجیکٹس کیپٹل کنزیوم کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیپٹل سے زیادہ انوویشن کی بیس پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انوویشن ہے تو آپ فائنینس اور ریسورسز جنریٹ کرنے والے ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جو باقی دو پروجیکٹس کو ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں، اور اگر آپ کے پاس انوویشن نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ لب لباب تھا جو ان دو ٹاپک پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی اور کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بھی عرض کر سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔برادر کہہ رہے ہیں کہ سوال جواب، اگر آپ میں سے کچھ دوست احباب کرنا چاہیں۔ صحیح، حاضر جی، ٹھیک ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو لب لباب ہے وہ ہم وہیں کے وہیں، آپ کے ریسورسز کہاں خرچ ہو رہے ہیں اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کریں، اسپیس آپ کے پاس اتنی ماں مار گیا کہ بلڈنگس ہیں، کیا آپ اس کو پرائمری اسکول پہ نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ نہیں کرتے۔ آپ کی مجالس ہوتی ہے اسٹیریو ٹائپ مجالس ہو رہی، نظریات سے ہٹ کے ہو رہے، آپ کی میکسیمم ڈونیشن جو آتے ہیں آپ کلیکٹ کریں، تو ہمارے سو کارڈ علماء نے اتنے پیسے کماتے ہیں کہ ان کے لیے 10 محرم ایک بہت بڑا عید ہوتی ہے، یہ اتنی کلیکشن ہوتی ہے، آپ کیلکولیٹ کریں اپو کے حساب سے۔ لیکن نالائکی کی انتہا دیکھیں کہ آج بھی کوئی اچھی شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے منہاج القرآن بنائی گئی، میں نے دیکھا ہے جماعت اسلامی نے سکون کی ایک لائن بچھا دی، کیا کیا ہے ہمارے علماء؟ یہ علماء ہی پاکستان خاص کر یہ ہماری ذلت و رسوائی کا بحث ہے۔ نظریات کیا ہے؟ نظریات یہ ہوتے ہیں، ہم نے
لاہور میں جب بھی آپ کسی کو بولنے کا موقع دیں، یہ کیس روٹین کا ہے، میرے لیے تو روٹین ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔
بالکل صحیح، بالکل۔ آپ اپنے جو کریکس آئے ہیں نا ہمارے،
میرا اپنے خیال ہے کہ آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یہ شاید اگر 100% نہیں تو کم سے کم 90% لوگ تو جانتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نئے بات کے لیے کوئی سجیشن ہے تو وہ دے دیجیے۔ میری بات صرف ایک گزارش ہے،
آپ ٹیکنوکریٹس نہیں بنائیں گے، آپ کی ارننگ کہاں ہوگی؟ آپ کی انڈسٹری نہیں ہوگی، ارننگ کہاں ہوگی؟ یہ تو ہماری جو حکومت ہے ہمیں لمبی لمبی تقریریں کرتی ہے، قرضے لے آتی ہے، اسی پہ یہ بندے دیتے ہیں۔ آپ کی تو بے سوچ رہی ہے پاکستان کی، اور کیا ہم شیعہ محمد و آل محمد جنہوں نے ہمیشہ معاشرے کو سپورٹ دیا، پروگریسو سپورٹ دیے، یہ ڈیٹوریٹو لائن پہ آ گئے، تو اس کے لیے آپ نے جو ابھی دیے سجیشن، یہ تو آپ مطلب یہ سافٹ ویئر کریں، فلان کریں، یہ کریں، لیٹس نو ڈیفرنس، آپ کی بیسک سافٹ ویئر کیا ہوگا؟
جی سر۔
تو اس لیے اب آپ کہتے ہیں انجمان وظیفہ ایسا تھا آپ کا
سرکار، میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا، یہ بیچارے، ہاں یہ سوال نہیں ہے، اصلا یہ سوال ہے ہی نہیں، عزیزم خدا کا واسطہ، آپ پلیز رحم کریں۔ جی
جی جی، وظیفہ سادات کی اتنی کنٹریبیوشن ہے، ہمارے ڈائریکٹر ہوتے تھے علی کاظم صاحب،
جی جی جی،
وہ بھی اس کے پیسے دیتے تھے، ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے ہمیں بھی تھوڑی بہت ایڈ ملتی تھی، میں ایکچوئل بتا رہا ہے جس نے ہمارے غریب طلبا کو ایک مونیٹری سپورٹ دی ہے، یا ہمارے 90% لوگ ہیں بیچارے دھاتوں سے آتے ہیں۔
اگر مختصر سوال کرے،
سوال نہیں کیا ہے، سوال ہے ہی نہیں، آسان
سوال یہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکل کون سا وے آؤٹ کیا، اس کے ہاؤ کین وی ری آرگنائز آور سیلفز، یہ اقتصادی سطح پہ کیا کریں، تعلیمی سطح پہ کیا کریں، اور سماجی سطح پہ ہماری کیا کنٹریبیوشن،
بالکل
ہم کیسے انڈکشن کریں، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے ماشاء اللہ ٹھنڈا دے دیا.
جی بالکل سر,
اس کی ہم نے
جی بالکل سر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اصل میں مجھے 19 سال ہو گئے یہاں پر پاکستان, اور اس 19 سال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندازاً 30 ملکوں میں, اور پاکستان میں تو اپنا ہی گھر ہے. میں بہت حرکتیں دیکھ چکا ہوں, کر چکا ہوں, سن چکا ہوں, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن صرف ایک بات عرض کروں گا, اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا, آپ کا وقت ضائع ہوگا. اور یہ میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ یہ ڈسکشنز واقعاً کروانا چاہتے ہیں تو بعد میں اس کو لکھوا کر بکلیٹ کی فارم میں لے آئیے, تاکہ ہمارے جیسے یہ دوست اگر کوئی کہے کہ آپ نے کیا کہا تو آپ بکلیٹ پکڑا سکیں کہ بھئی یہ بکلیٹ دیکھ لیجئے کہ اس میں کچھ کہا یا نہیں کہا, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ نے سماج کی تبدیلی کے لیے کیا کہا. تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی اس میں کچھ تھا یا نہیں تھا, اور پھر بعد میں آپ اس کے حساب سے سوچ بھی سکیں گے انشاءاللہ. میں یمن کے حوالے سے چند پوائنٹ چرچ کر دیتا ہوں. جی فرمائیے. یمن کے حوالے سے ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یمن ظاہر ہے کہ اس وقت ہم سب کے لیے بہت زیادہ حساس موضوع بھی ہے. جیسے کہ انہوں نے فرمایا, میں صرف لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کے اور ہمارے لیے جو اس وقت سب سے اہم کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا ہونے والا ہے. جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. مثلا صالح کی حکومت ختم ہو گئی, ہادی کی حکومت آئی, وہ حکومت بھی ٹوٹ گئی, ہادی ملک سے فرار کر گیا, سعودی اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں, اس کی حمایت میں انہوں نے خلیج فارس کے ممالک کو جمع کر کے اس میں پاکستان جیسے کو بھی ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ ایک فوج بنائی جا سکے اور اس کے اوپر حملہ کر کے اس موجودہ حکومت کو جو حوثیوں نے بنائی ہے اس کو گرایا جا سکے, اور وہاں پر اپنی مرضی کا بندہ جو ہادی ہے اس کو وہاں پر پلانٹ کیا جا سکے. اس وقت ہم جیسوں کے سامنے اور آپ میں سے اکثر لوگوں کے سامنے کوشچن یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. سب جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ سعودیوں کے پاس جیتنے کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس چانسز کتنے ہیں. اس وقت جو حوثیوں کی پوزیشن ہے وہ کتنی اچھی پوزیشن ہے یا کتنی بری پوزیشن ہے, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا, میں اس کے اوپر تفصیل سے تقریباً 1 گھنٹہ بول چکا ہوں زاویہ پورام کے اندر, تو اگر کسی کو بہت تفصیل چاہیے تو وہ وہاں پہ جا کے دیکھ لے. لیکن میں آپ کو صرف نیٹ رزلٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں بغیر دلائل کے جو میں وہاں دے چکا ہوں. وہ یہ کہ میرے اپنے خیال میں بغیر کسی جذباتیت کے سعودیوں کے پاس جیتنے کا چانس 10% بھی نہیں ہے. میرا اپنا ہی خیال ہے, سعودیوں کے پاس جیتنے کا چانس, اس جنگ کو جیتنے کا چانس 10% بھی نہیں ہے. اچھا, اب اس کے دلائل کیا ہیں وہ جا کے آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا. جو فیوچر میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ بمباری کریں گے, وحشیانہ بمباری. اس وحشیانہ بمباری میں میرے حساب سے اگر میں عدد بولوں تو اچھا نہیں ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 10,000 سے کم لوگ شہید ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال بڑی تعداد ہے جو شہید ہوں گے, کافی جنازے بنیں گے. یہ بمباریاں بہت وحشیانہ ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, یہ بتا نہیں رہے, بہت بری صورتحال بنا لی ہے انہوں نے, یہ ہیومینٹیرین کرائسس بنا لیں گے. بڑی سخت مصیبت میں یمنی پڑیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ ملک سے دور بیٹھے ہوں, وہاں سے 250 جہازوں کو آپ بھیج بھیج کے اس ملک کے اوپر بمباری کرتے رہیں تو عام پبلک کی زندگی تو آپ عذاب بنا لیں گے, یہ تو ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حوثی بمباریوں سے سرنڈر کریں گے؟ یہ نہیں ہوگا. حوثیوں سے کہیں کم جذبہ رکھنے والی قومیں بھی نہیں کرتی ہیں. حوثی تو بہت دور کی بات ہے, یہ کیسز بمباریوں سے نہیں نبٹتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, بوٹس آن گراؤنڈ. سعودیوں کو بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے جو ٹھک ٹھک کرتے ہوئے یمن میں جائیں. اچھا, اب ان کے پاس جو بوٹس آن گراؤنڈس ہیں وہ صرف 2 ملکوں کے پاس ہیں, ایک مصر کے پاس ہے اور ایک ہمارے پاس پاکستان کے پاس. ان میں مصر کے پاس جنگ کا دور دور تک کوئی تجربہ نہیں ہے, واحد ہم رہ گئے پاکستانی جن کے پاس جنگ کا کافی تجربہ ہے. اور ہم پہاڑوں میں اور غاروں میں جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس میں گھسنا اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم سعودیوں کا بوٹس بن کر یمن میں نہ جائیں، ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس موقع پہ عرض کیا تھا کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم پاکستانی حکومت سے رحم کی بھیک مانگیں گے کہ ہمارے یمنی بھائیوں پر رحم کرو اور ان سے لڑنے مت جاؤ۔ صحیح ہے، میں بغیر کسی جذباتیت کے، اللہ جانتا ہے، عقل کے اصولوں کے تحت میں کہوں گا پاکستانی فوج سے ان سے رحم کی بھیک مانگوں گا کہ اپنے جوانوں پر رحم کرو، انہیں وہاں مت بھیجو، انہیں وہاں مت بھیجو، یہ وہاں مرنے کے لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ، انہیں کہیں اور بھیجو، انہیں ملک کے دفاع کے لیے استعمال کرو۔ ان بیچاروں کا زندگی کا ہدف دوسروں کی گندی جنگیں لڑنا نہیں ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی آرمی وہاں جائے گی اس کو حوثیوں سے زیادہ سخت نتائج اٹھانے پڑیں گے، تعداد میں نہیں، تعداد میں تو فوج کی کم مریں گے، حوثیوں کی زیادہ مریں گے اور مر رہے ہیں، لیکن اس کی ان کو پرواہ اتنی نہیں ہوگی، ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ پاکستانی آرمی یہ حرکت نہ کرے، قانوناً غلط ہے، اخلاقاً غلط ہے، اور فوجی لحاظ سے جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر ہے یہ لوگ ایکسپرٹس ہیں، ماسٹرز ہیں اپنے کام کی، ان کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس ٹیریٹری اور اس ٹیرین کے اندر جا کر یہ کام کرنا حماقت ہے، اپنے لیے خودکشی ہے، یہ ہرگز نہ کریں یہ کام۔ اچھا، اب پریکٹیکل وے آؤٹ کیا ہوگا؟ چونکہ سعودی ایک حماقت کر چکے ہیں، یہ جنگ کرنا آل سعود کے لیے اسٹریٹجک مسٹیک ہے، اسٹریٹجک مسٹیک، اسرائیل نے ان کو دھکیلا ہے اس پورے خطے کو آگ لگانے کے لیے، لیکن الحمدللہ رب العالمین گزشتہ 30 سال سے، تقریباً 25-30 سال سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جہاں کہیں کفر کوئی سازش کرتا ہے اس میں ناکام ہو رہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ سازش بھی ناکام ہو جائے گی، اور شاید اس سازش کے نتیجے میں ہمیں آل سعود سے نجات مل جائے گی، مجھے یوں لگتا ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سعودی اس اسٹریٹجک بلنڈر کو چلائیں گے، ان کا اپنا ہاؤس تباہ ہو جائے گا، یہ اپنے لوگ خود غرق ہو جائیں گے۔ یہ وہ ملک نہیں ہے جو اتنے مضبوط پاؤں پہ کھڑا ہو کہ کسی اور ملک کے اندر جا کر کوئی چھیڑخانی کر سکے، یہ خود فرجائل ہے، یہ خود کاغذ کا ڈھیر بنا ہوا ہے آل سعود اس وقت۔ اگر آپ خود اپنی بنیاد میں مضبوط نہیں ہیں تو آپ کہاں دوسرے کے اوپر جا کر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ میں اس خاطر کہہ رہا ہوں، یہ ان کی اسٹریٹجک مسٹیک ہے، یہ ان کے نئے بادشاہ اور نئے وزیر دفاع دونوں کی حماقت ہے۔ لیکن میں ان جنازوں سے قطع نظر جو حوثیوں کے بن رہے ہیں، اس سے قطع نظر اس بات میں پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک مسٹیک کر گئے، یہ ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، آل سعود کی شاید آخری بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے، اللہ نے چاہا تو۔ اور مجھے اس پورے سیناریو کے اندر سوائے ان شہادتوں کے جو حوثیوں کی ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں، جو بہت تکلیف دہ چیپٹر ہے، اس کے سوا کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل ناکام ہوگا اس حادثے کے اندر، آل سعود کو بہت زبردست ذلت اٹھانی پڑے گی جو شاید ان کے خاتمے پہ پہنچ جائے گی۔ اگر اس سے بھی بات کا سیناریو دیکھیں، وہ زیادہ وحشتناک ہے، وہ زیادہ وحشتناک ہے، کیونکہ ان کے ڈاؤن فال پر پاور کا ویکیوم کریٹ ہوگا، اور سعودی جیسے ملک میں پاور کا ویکیوم یہ اسلام کے حق میں نہیں جائے گا، اس میں تباہی زیادہ ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ابھی یمن کو دیکھ لیں، ابھی آپ حوثیوں کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، ان کی مشکل میں ان کے کام آ سکتے ہیں، لیکن جو اصلی مشکل ہے وہ یمن میں نہیں ہے، فیوچر میں اصلی مشکل خود حجاز کے اندر آنے والی ہے، وہاں زیادہ بڑی مشکل آنے والی ہے۔ اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ہمارے مشرق میں موجود، حجاز کے مشرق میں، سعودی عرب جس کو آپ کہتے ہیں، مشرق میں جو ہمارے شیعہ دوست احباب موجود ہیں، اگر وہاں پر کوئی جذباتی کام ہو گیا تو یہ صورتحال بہت بری ہو سکتی ہے، صورتحال بہت بری ہو سکتی ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ مسٹیک ہو گئی ہے ان سے، پاکستان تو دور ہی رہے، اس آگ میں نہ جائے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، اگر پاکستان اس آگ میں چلا گیا اور حوثیوں کو شکست دینا ناممکن ہے، وہ نہیں ہوگی، اور پاکستانی وہاں تھے اور آل سعود کا خاتمہ ہو گیا، پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. ہمیں چند سو سویلین وہاں سے نکالنا مصیبت پڑ گئی تھی. اگر حوثی ساتھ نہ دیتے کہ ہاں آپ ان کو نکال کے لے جاؤ تو ہم نکال نہیں سکتے تھے ان کو. اگر حوثی غیر اخلاقی حرکت دکھاتے تو سارے فورنرز کو یرغمال بنا سکتے تھے, اور ہمارے 700-800 ہزار بندوں کو یرغمال بنا کے پاکستانی آرمی سے کہتے آئی ایس ایس کی طرح کہ اگر تم نے یہاں فوج بھیجی تو ان کے کافنز ہم بھیج رہے ہیں, پھر میں دیکھتا کون فوجی جاتا ہے یہاں سے. وہ یہ کر سکتے تھے لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت تھی. انہوں نے اپنی ویلیوز کو ثابت کیا, انہوں نے ہمارے مظلوم پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر طرح سے مدد دے کے وہاں سے نکلنے کا موقع دیا, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چانس ہے کہ ان کے ہم وطن ابھی فوجی بن کر ہم سے لڑنے آنے والے ہیں. تو یہ ان کی اخلاقی بلندی ہے جس کا انہوں نے ثبوت دیا ہے, اور یہ اخلاقی بلندی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ قوم نہیں ہار پائے گی, یہ نہیں ہار سکیں گے. تو الحمدللہ رب العالمین, سوائے ان شہادتوں کی جو حوثیوں کی ہوں گی, بلکہ صرف حوثیوں کی نہیں ہوں گی, اس میں سب شامل ہیں, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, یہ جو حوثیوں کے نام پر کام ہو رہا ہے اس میں بہت سارے اہل سنت بھی ہوں گے. اور یہ جو سعودی بمباری کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم شیعوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ خود ایک بلنڈر ہے. اس کے اندر نہیں معلوم کتنے اہل سنت مر رہے ہوں گے. جب آپ شہروں میں بمباری کر رہے ہیں جس کی 60% اہل سنت ہے, تو کیا اہل سنت نہیں مار رہے آپ؟ تو یہ سارے دعوے غلط ہیں, یہ سارے پروپیگنڈا فضول پروپیگنڈا ہے. اس خاطر ہمیں پتہ ہے کہ نقصان انہیں کو ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. صرف ہمیں ان مظلوموں کا سوچنا پڑے گا جو اس جنگ کے اندر پھنس جائیں گے اور ان کی زندگی بہت مشکل بنے گی. اللہ بہتر چاہے.
ایران کی جو گزشتہ
ہفتے ایٹمی
روشنی,
جی سرکار میں حاضر ہوں. میں ایک مشورے کے طور پہ کہوں گا آپ سے, آپ فیوچر کے لیے اس پروگرام کا فارمیٹ بنا لیجئے اور اس کے باقاعدہ ایس او پیز بنا لیجئے کہ کوشچنس کیسے ہونے, کن انٹرولز میں ہونے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے ایس او پیز بنا لیجئے, ورنہ یہ پروگرام زیادہ عرصے نہیں چلے گا. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہاں پہ بہت سارے دوست احباب ایسے بیٹھے ہیں کہ جو خود اپنے اندر تنظیم ہیں, اور ان کو کسی ریگولیشن کے اندر ڈالنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ پہلے دن سے ریگولیشن بنانے ہوں گے, ورنہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ پروگرام زیادہ عرصے نہیں چل پائے گا. سوالوں سوالوں کے اندر ہی یہاں پر اتنے جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ آپ اگلا پروگرام کرنا بھول جائیں گے. پھر تو اس سے پہلے کہ دوسرا پروگرام آپ کریں, اس کے ایس او پیز اچھی طریقے سے بنا لیجیے اور ان ایس او پیز کو نافذ کر لیجیے گا, تاکہ آپ کی اس پروگرام کے کنٹینیوٹی کی گارنٹی آپ کو مل جائے. اچھا, ایرانیوں کی جو یمنی پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, ہم لوگوں کو اندر سے معلوم ہے کہ ایرانی فرقہ واریت نہیں چاہ رہے, ہمیں معلوم ہے. اگر ایرانیوں کو فرقہ واریت کرنی ہوتی تو وہ حماس کا ساتھ نہ دیتے کہ جو اہل سنت سے تھے. اگر ایرانیوں کو فرقہ واریت کرنی ہوتی تو وہ بڑا اچھا, سید حسن نصر اللہ نے ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ یہ جو سعودی ہیں جو شیعوں سے لڑنے جا رہے ہیں, یہ شاہ ایران جو شیعہ تھا اس سے کیوں دوستی بنائے ہوئے تھے؟ اس کا مطلب معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, معاملہ صرف امریکہ کا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے اس سے سعودیہ کی بنتی ہے, اور جو ان کے خلاف ہے اس سے ان کی نہیں بنتی ہے. تو سعودی عرب کی حماس سے نہیں بنتی ہے, اور سعودی عرب کے اخوان مسلمین سے بھی نہیں بنتی ہے, لیکن سعودی عرب کی باقی لوگوں سے بنتی ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر شیعہ سننی کا ہے, معاملہ اس بڑی مشکل کا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ہے. اب ظاہر ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے اگینسٹ جا چکا ہے, اور اس کے اگینسٹ جانے کی صورت میں جو بھی طاقت اس کے خلاف سر اٹھائے گی, ایران اس کا ساتھ دے گا, قطعاً ساتھ دے گا. حوثی مکتب کے اعتبار سے شیعہ ہیں, ان کے حامیوں میں اہل سنت کثرت سے ہیں. مثال کے طور پر جو صالح کی سابقہ صدر صالح کی فوج ہے, کیا وہ شیعہ فوج ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. کثرت سے اہل سنت ہیں, وہ بھی حوثیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہادی کی وفادار فوج کے مقابلے میں. حوثیوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کا کام شیعہ سنی کی بیس پہ نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. ایرانیوں کی پالیسی بہت کلیئر ہے, اگر کوئی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اٹھ کے کام کر رہا ہے اور کوئی مظلوم واقع ہو رہا ہے ایران اس کا ساتھ دے گا. لہذا ایران نے بوسنیا ہرزگوینا میں ان لوگوں کا ساتھ دیا جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا اسلام کیا ہے. یا مثال کے طور پر میانمار کے اندر موجود روہنگاز کا ساتھ دیا جن کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں ایکچولی. تو ایران ساتھ دے گا, اس کو حوثیوں کا ساتھ دینا ہوگا. اور ہمارے حساب سے یہ جو جہازوں والی کارروائی ہے, اگر ایران واقعاً اس بات پر آ جائے کہ اب ہم نے نپٹانا ہے, تو سعودی اور تمام پرشین گلف کے کنٹریز ایک بھی جہاز یمن پہ اڑا نہیں سکیں گے, ایک بھی جہاز نہیں اڑا سکیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. ایران نے 8 سال جنگ لڑی ہے فضائیہ کے بغیر. جنگ کے پہلے 100 دن کے اندر ایرانی فضائیہ فلیٹ ہو گئی تھی, اور ایران نے بغیر فضائیہ کے جنگ لڑی ہے. بغیر فضائیہ کے جنگ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انویڈنگ ایروپلینس یا فائٹرز کے مقابلے میں آپ کے پاس فائٹرز نہیں ہیں, آپ نے زمین پہ کھڑے ہو کے لڑنا ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس جو تنہا ویپن رہ جائے گا وہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہوں گے, جس کو آپ ایس اے ایم کہتے ہیں, سیم میزائلز. اور ان کے اندر جو امریکہ کی ایجاد کی ہوئی اس زمانے کی آخری ٹیکنالوجی ہوتی تھی وہ اسٹنگر میزائلز ہوتے تھے, جو انہوں نے افغانیوں کو دیے تھے, جو کسی طرح ایرانیوں کے حتے بھی چڑھے تھے. فاؤ جزیرے کی فتح میں انہوں نے 3 مہینے میں 70 سے زیادہ عراقی جہاز گرائے تھے ان اسٹنگرز سے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر امام خمینی یہاں پر ہوتے تو وہ شاید ایسے ایک جلسے کو سسپینڈ کر دیتے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ آپ کسی ہمسائے کو تنگ کریں. میں آپ کی خدمت میں ایک کہانی عرض کر دیتا ہوں, واقعہ عرض کر دیتا ہوں. امام خمینی کو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ آپ کو کسی پرفضا مقام پہ رہنا پڑے گا. اب تہران کی فضا آپ کو پتہ, یہ پولیوٹیڈ اور یہ اور وہ, تو ان کو شمال میں جانا پڑا جو تھوڑی پرفضا مقام سمجھا جاتا تھا. جب وہ شمال میں گئے تو وہاں پہ سارے گھر لگژری گھر بنے ہوئے تھے. شمال وہاں کا بہت مہنگا علاقہ ہے, تو وہاں سارے لگژری گھر بنے ہوئے تھے. امام خمینی کو کوئی گھر پسند نہیں آتا تھا. تو انہوں نے ایک عالم تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں اپنے باپ کا گھر یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے, وہ ٹوٹا پھوٹا ایک گھر ہوتا تھا. کہنے کہ مجھے تمہارے باپ کا جیسا ایک گھر چاہیے. تو اس نے کہا کہ شمال میں اتنا لگژری گھر بنے ہوئے ہیں, وہاں ایسا ٹوٹا پھوٹا ہمیں بنانا پڑ جائے گا ویسے ہی, ورنہ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا نہیں, جاؤ ڈھونڈو, ورنہ میں وہاں جاؤں گا ہی نہیں. تو وہ بہرحال یہ جو علاقہ ہے جمران ٹائپ کا, اس میں ان کو ایک گھر مل گیا, جو آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے اکثر لوگوں نے. 2 کمرے ادھر ہیں, 2 کمرے ادھر ہیں, بیچ میں ایک برآمدہ ہے جس کے اوپر ایک پلیٹ فارم لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ اس گھر کمرے سے نکل کے اس کمرے میں آئے تو ان کو سیڑھیاں نہ چڑھنی پڑے. بہت چھوٹا سا گھر ہے, یہ ان کو مل گیا. امام خمینی سے کہا کہ بھائی آپ کے لیے گھر مل گیا ہے اور اب آپ اس گھر کے اندر شفٹ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوں گا تو محلے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا حاجی کا یہ تو آپ نہ پوچھیں, بہتر ہے مسئلہ ہمارے خیال میں کہ اتنی زیادہ ہمیں وہاں پہ چیکنگ کرنی پڑے گی کہ محلے کا ہر آدمی متاثر ہوگا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو پھر ایسا کریں کہ پہلے جانے سے پہلے آپ سارے محلہ والوں کو جمع کریں, اہل محلہ کو جمع کریں. اہل محلہ کو جمع کیا گیا. امام خمینی نے اپنے سیکیورٹی ایکسپرٹ سے کہا کہ آپ ان سب کو بریف کریں کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے والے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے چیک پوسٹ لگائیں گے, پھر جو آپ کے مہمان آئیں گے ان کو یہ کرنا ہوگا, پھر جب آپ لوگ ہوں گے آپ کو یہ کرنا ہوگا, اور آپ کے گھروں میں یہ ہوگا. او داستان انہوں نے سنائی. امام خمینی نے پوچھا کہ اب ان سب سے رضایت لیں, کیا یہ راضی ہیں کہ میں آ جاؤں ان تمام مصیبتوں کے ساتھ؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ اپنی رہائش کے دوران مسلسل اپنے ہمسایوں سے اس بات پر تجاویز لیتے رہے کہ کسی کو مشکل ہے تو مجھے بتائے کہ میں اس کو کسی بہتر طریقے سے حل کر لوں. میرا خیال ہے عزیزان محترم, آپ اسلامی تحریک کے ایک سینٹر ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ کے ہمسائے آپ کے ہاتھوں پریشان نہ ہوں, اس کے اوپر اہمیت دیجیے گا. اور اگر خدا نہ کرے یہ گاڑی وہ تھی جس میں میں آیا تھا, تو میں بہت شرمندہ ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا, ہم والی نہیں تھی. تو آپ اس کا زیادہ خیال کر لیجیے گا. اچھا, ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کی بھی گاڑی نہ ہو, ممکن ہے نہ ہو, زیادہ میں اس کو سیف سائڈ پہ رکھوں. ممکن ہے کہ نہ ہو اور ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو, لیکن اگر ہے تو پھر ہم سے غلطی ہوئی, ہم لوگوں کو قبول کر لینا ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. پتہ نہیں کون لیڈ کون کر رہا ہے, پتہ وہ ہاتھ اٹھایا انہوں نے.
سوال ہے,
جی فرمائیں. ہاں ایٹمی توانائی کے معاملے, ایٹمی توانائی کے معاملے پر رہبر معظم کی ایک رائے ہے, اور اس رہبر معظم کی رائے میں ایرانی عوام کی خواہشات کا کچھ خیال ہے. یہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر جو بہت بڑی بڑھائی ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کی عوام کچھ مانگے اور اس کو پتہ ہو کہ نقصان دہ ہے, لیکن وہ یہ سوچے کہ تربیت دینے کا ایک پوائنٹ ہے تو وہ مان لے گا, وہ مان لے گا. مثال کے طور پر جب انقلاب اسلامی آیا تو پہلی دفعہ صدارتی انتخابات ہوئے اور اس میں بنی صدر کامیاب ہو گیا, بنی صدر کامیاب ہو گیا. شاید ہی امام خمینی بنی صدر کو قبول کر پاتے ہوں, لیکن انہوں نے عوام کے ووٹ کے اوپر ویٹو نہیں کیا. ان کے پاس پاور تھی کہ وہ ولی فقیہ ہونے کے ناطے کسی بھی انتخابات کو کالعدم قرار دے سکتے تھے, جو ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے, انہوں نے نہیں کیا. اسی طریقے سے جب آیت اللہ منتظری کا انتخاب ہوا جانشینی کے لیے تو امام خمینی کی رائے پازیٹیو نہیں تھی ان کے بارے میں, لیکن انہوں نے مجلس خبرگان کی رائے کا احترام کیا, یہاں تک کہ مجلس خبرگان نے خود ہی بعد میں آیت اللہ منتظری کو اس پوسٹ سے عزل کیا. اور بنی صدر کے اندر بھی جب پبلک بے انتہا مظاہروں پر آئی تو خود بنی صدر ایران چھوڑ کر فرانس چلا گیا. میرا اپنے خیال ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, رہبر معظم ان مذاکرات اور ان کے نتیجوں سے کوئی امید افزا نتیجہ حاصل ہوتا نہیں دیکھ رہے, وہ نہیں دیکھ رہے. لیکن چونکہ ایرانی عوام کے اندر اس کی خواہش بے انتہا ہے, لہذا وہ اس کو ٹیسٹنگ پیریڈ کے طور پہ گزروا دیں گے. رہبر معظم یہ چاہ رہے ہیں, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایرانی قوم اس تجربے سے بھی گزرے اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرے. اگر آپ ان کے جو تقاریر ہیں جو ایٹمی توانائی اور اس کے مذاکرات کے حوالے سے ہیں ان کو جمع کریں تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس سے کسی نتیجے کی, مثبت نتیجے کی امید نہیں رکھ رہے مذاکرات سے. لیکن کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ایرانی عوام کی کم سے کم اس وقت خواہش ہے, اور رہبر معظم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا تعلیمی دور ہوگا جس میں ایرانی قوم اس بات کو سیکھے کہ ان مذاکرات سے زیادہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے, ایران اس کا احترام کرے گا, اس ایگریمنٹ کو لے کے چلے گا, لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ایگریمنٹ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں آپ کی خدمت میں ایک سادہ سی بات کہوں گا, وہ یہ کہ ابھی امریکہ میں دو پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس, اور اس وقت حکومت صدر کے سطح پر ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہے جو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما ہیں. ریپبلکنس جو دو پارلیمنٹس کے اندر موجود ہیں, انہوں نے اپنے مشترکہ خط سے ایرانی حکومت کو کہا ہے کہ اگر اوباما چلا گیا, اور وہ یقیناً جائے گا چونکہ اس کی دو ٹرمز پوری ہو گئی ہیں, اور ہماری پارٹی حکومت پر آئی تو ہم یہ معاہدہ قبول نہیں کریں گے. صحیح ہے, یہ امریکی نظام کی استکباری کیفیت ہے, یہ امریکی نظام کی استکباری کیفیت ہے کہ اس کے اندر کی پارٹی اپنے صدر کے کیے ہوئے انتخابات, مذاکرات اور معاہدے کے اوپر پہلے سے خط بھیج رہی ہے کہ ہم اس معاہدے کو قبول نہیں کریں گے. تو کیا ہم اتنے خوشبین رہیں کہ امریکہ اس کو لے کے چلے گا اور ہمارے لیے بہتری کر لے گا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ مذاکرات مصیبت میں ڈالیں گے, لیکن چونکہ الحمدللہ رب العالمین نظام پہلے سے اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہے اور رہبر معظم کی ظاہر وہ رہبری اور رہنمائی موجود ہے, تو یہ مذاکرات نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور ان مذاکرات کا کولیپس ہونا یا غلط کسی معاہدے کا ہونا وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اب باقی یہ کہ ایک تجربہ ہے جس سے سب گزر رہے ہیں, ایرانی قوم گزرے گی, اور اس کے بعد دیکھیں اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے. سرکار یہ میں طے نہ کروں چونکہ پھر
سوال کرنے سے پہلے میں کچھ تمدیدہ عرض کروں گا. یہ ہے کہ جیوز نے بھی ایک نظام دیا اور اس کے خط و خاص زوار کے انہوں نے اس کو پریکٹیکل فارم میں بغیر کی حکم چلائے, نامک جاری ہو سکتی ہے. باقر صدر کی کتاب میں معاشیات میں جب میں گزرا مجھے اس کے اندر صرف تھیوریٹیکل کی کچھ چیزیں ملی, پریکٹیکل ہے. ہر چیز کی پہلے تھیوری ہوتی ہے, پھر اس کی ایک پریکٹیکل فارم آتی ہے, اور وہ پریکٹیکل فارم اس وقت دنیا میں اگر ہم کہیں ایران کی مثال بھی لے لیں تو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی, اور اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ کیسے ہوگی
پھر,
اور اس کی فارمیشن کیا بنے
صحیح ہے
اس پہ نظر
بتائیے. اچھا میں واقعا ایک بات کے اوپر بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, میں نے 8 دفعہ پڑھی ہے صحیح ہے, اور تقریباً 8 دفعہ مل ملا کر پڑھی ہے, اور یہ بات اس کتاب کے ایک چیپٹر میں پوری تفصیل سے ڈسکس ہوئی بھی ہے, یہ بات اس میں ڈسکس ہوئی بھی ہے. ایسے کیونکہ میں نے پڑھی بھی ہے اور 1-2 دفعہ پڑھائی بھی ہے تو مجھے یاد رہ گئی ہے. آدمی کوئی چیز زیادہ پڑھ لیتا ہے تو یاد رہ جاتی ہے نا دماغ میں کہیں نہ کہیں, گرچہ ٹائم بہت ہو گیا ہے, تقریباً 20-22 سال پہلے کی کہانی ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اس میں اس کتاب میں یہ ڈسکس ہوا ہوا ہے کہ اس سسٹم کو جو وہ پروپوز کر رہے ہیں اگر پریکٹیکلی اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹیپس کیا ہوں گے, بلکہ انہوں نے 2 آپشنز بھی دیے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو میرا اپنے خیال ہے کتاب میں موجود ہے, اس کو وہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ مجھے 22 سال پہلے کا پیج نمبر یاد نہیں ہوگا, لیکن ایک ہی کتاب کے اندر چونکہ اگر آپ نے پوری کتاب پڑھی ہو تو یقیناً آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی 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 یقیناً باہر مل جائے گا. جی جی
جی جی آیا اسلامی بیکاری نظام اپنی اکثر روح کے مطابق اسلامی میں رابطے ہیں کیونکہ زیادہ مجھے پازیٹیو جواب نہیں ملا, ممکن ہے کہ جو جواب دینے والے ہوں ان کی بھی معلومات کا ضرور. اس بارے میں فرمائیں کہ ایک سلطنت کی شکل میں ایک نہ ہے اپن ایک صورت ثابت کی شکل میں ایک قانون کی شکل میں موجود اسلامی حکومت کی, تو آیا یہ جو اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا کے پاس ایک الٹرنیٹ نظام آئے حقیقی اسلامی بیکاری نظام آیا بڑی اسلامی کو رابطہ.
ہاں یہ ظاہر ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ اقتصادنا کے اندر بینکاری نظام نہیں ہے, اقتصادنا کے اندر بینکاری نظام نہیں ہے, اقتصادنا کے اندر اقتصادی نظام ہے. جو اقتصاد ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے چیپٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایک آپ کی پروڈکشن ہے, ایک آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے, ایک آپ کی فائنینس ہے, ایک آپ کی ٹریڈ ہے. اقتصادنا مجموعی معاشی نظام کو بیان کرنے کے لیے کتاب ہے صحیح ہے, اس کے پریکٹیکل آسپیکٹس ہمیں جمہوری اسلامی میں نظر آتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں. اچھا اب آئیے بینکاری کے اوپر کہ وہ جو اسلامک بینکاری ہے اپنی ٹرو اسپرٹ کے اندر وہ ایران میں نافذ ہے یا نہیں ہے. یہ ہم کتاب لے سکتے ہیں شہید صدر کی بنک لا ربوی, جو میں نے ریفرنس دیا اس کو لے سکتے ہیں. اچھا بنک لا ربوی میں یہ جو بالکل کلیئر آسپیکٹ ہے شہید صدر کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جب تک اسلامک کلچر نہ ہو, اس اسلامک کلچر کے بغیر 100% امپلیمنٹیشن اسلامی بینکاری کا ممکن نہیں ہوگا. لیکن اگر اسلامی کلچر نہیں ہوا اور اسلامی کلچر کے بغیر آپ نے بلا سودی بینکاری کو جاری کر دیا, پیسہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ گارنٹیڈ ہے کہ بہت بنے گا, یہ وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہاں بنے گا. تو اب میں 2 حصوں میں ڈال دیتا ہوں, ایک اسلامی بینکاری ہے اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, وہ نہیں ہے اس وقت بھی نہیں ہے. ایک اسلامی بینکاری ہے جو پروفٹ کو انشور کر دے, ہاں یہ ہے, یہ کنفرم ہے. دیکھیے اس کی بہت واضح نشانی یہ ہے کہ اگر اسلامی بینکاری پروفٹ کو انشور نہ کر رہی ہوتی تو بینک آف انگلینڈ اسلامک بینکاری پہ نہ جاتا. بینک آف انگلینڈ اسلامک بینکاری پہ گیا ہے, بڑے بڑے بینک اسلامی بینکاری پہ گئے. مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا گیا ہے. تو یہ جو یہ تمام انتہائی کنونشنل بینکنگ ہے, یہ اسٹینڈرڈ چارٹر کو آپ جانتے ہیں, یہ پرانی بینکاری میں بہت پرانا نام ہے, اور عجیب بات یہ کہ اس کا یو کے میں کچھ نہیں ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یو کے کا ہے. تو اس جیسے بینک بھی اسلامک بینکاری کے اوپر گئے ہیں, اسلامک بینکاری میں پروفیٹیبلٹی ہے, لیکن وہ جو ٹرو اسپرٹ آف بینکنگ ہے, اس ٹرو اسپرٹ آف بینکنگ کے لیے اسلامک کلچر چاہیے ہوگا, وہ کلچر ڈیولپ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران میں بھی نہیں ہوا ہے، ایران میں بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو ابھی باقی رہے گا اور اس کے ذریعے سے حاصل ہوں گے. البتہ اس میں چونکہ آپ نے کہا ہے تو میں اس میں عرض کرتا چلوں، ایرانیوں نے اس اسلامک بینکاری کو جو ٹرو اسلامک کلچر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوگی کنونشنل بینکنگ سے نکال کر نان کنونشنل بینکنگ میں رکھا ہوا ہے، اور اس اسکیل کے اوپر وہ کام ابھی بھی چل رہا ہے. صرف ایک ریفرنس کے طور پہ عرض کرتا چلوں، کتنی پرانی بات ہے یہ، امام خمینی کے علم عرفان میں ایک استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، امام خمینی کے استاد تھے، ٹھیک ہے، آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی نے 60s میں اسلامک بینکنگ ٹائپ کی ایک چیز شروع کی تھی 60s میں. اس ٹائپ کے پیٹرنز بہت چلے ہوئے ہیں، اس ٹائپ کے پیٹرن بہت چلے ہیں، لیکن وہ کنونشنل بینکنگ کی فارم میں نہیں ہے، نان کنونشنل بینکنگ کی فارم میں ہے، اور ایران میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ. آپ ریڈ کر زیادہ تر دوستوں نے یہی کیا ہے کہ ہماری موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کو سنایا. ایسا ہوتا ہے کہ ہم اقتصادی احکام کو کسی کتاب کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اقتصادی احکام کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فقہا 1200 سال 1400 سال سے بیان کر رہے تھے، اور ان اقتصادی احکام کو کسی نہ کسی فارم میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کر ہمارے لوگوں نے بھی کیا ہے. جیسے آپ نے شیخ قطب کا ریفرنس مصر کے دیا، یا مثلاً مودودی صاحب کا ریفرنس دیا، لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مکمل اقتصادی نظام آپ دیں، تو پھر آپ ایک مکمل اقتصادی نظام میں اس کی فلسفی سے لے کے اس کی امپلیمنٹیشن تک تمام سیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی یہ ہے کہ جو جیسے ہمارے ان بھائی نے اشارہ فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک نظام بنایا، جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہم کہہ سکتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام جو بنا اس میں خرابی کیا ہے، کیوں آپ اس کے اوپر جا رہے ہیں؟ اب آپ اس کو علمی سطح کے اوپر جا کر پہلے سرمایہ دارانہ نظام کو بیان کر لیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کیا، اس کے بعد اسلام کی روشنی میں جو اس میں خرابی ہیں آپ اس کو بیان کر دیجئے، اور آپ یہ ثابت کریں کہ یہ نظام کارآمد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سوشلزم کمیونزم کے اندر جو شہید صدر کا کارنامہ تھا، یہ کتاب تین حصوں میں تقسیم ہوئی بھی ہے، اقتصادنا تین حصوں میں تقسیم ہوئی بھی ہے. پہلے حصے میں انہوں نے سوشلزم کمیونزم کے اقتصادی نظام کو ڈسکس کیا اور اس کو غلط ثابت کیا اسلامی تھیوری کے ذریعے سے. دوسرے حصے میں انہوں نے سرمایہ داری کو، جس کو راس المال عربی میں کہتے تھے، راس المالیہ یعنی کیپٹلزم، اس کو ثابت کیا، اس کو بیان کیا، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اسلامک ریسورسز کے ذریعے سے اس کے غلط ہونے کو ثابت کیا اور اس کی پریکٹیکلٹی کے حساب سے بھی سوشلزم کمیونزم میں بھی یہ کام کیا. تیسرے مرحلے میں انہوں نے اسلامی نظام کو، اسلامی اقتصادی نظام کو بیان کیا اور اس کے مختلف خط و خال کو بیان کرتے ہوئے اس کے تطبیق کرنے کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا، جو میں بھائی کے جواب میں عرض کر رہا تھا. تو جو مودودی صاحب کا کام ہے یا سید قطب کا کام ہے، میں اس کو اقتصادی احکام کے اوپر کتاب کہہ سکتا ہوں لیکن اقتصادی نظام نہیں کہہ پا رہا، اور اقتصادنا کو میں یہ پریفرنس دے رہا ہوں کہ وہ اقتصادی نظام بیان کر رہا ہے. جی سمجھ میں آتا ہے.
اس میں پروپوزل ہے تو وہ تھوڑا سا کہ چونکہ کشمیری کو دیکھتے ہوئے ماشاء اللہ تعداد کی عادتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی موقع ہے ابھی ہی کر لو
سکتا ہے،
لیکن اگر یہ ہو جائے آپ کی جب دیکھیں اور ایک جو بھائی میڈیا کے ذریعے अब आप कराची में हो या कहीं पर भी हो, अगर हम इस इंटरेस्ट को बाहर रखना चाहते हैं लाइव प्रोग्राम अगर हम कर सके शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए प्रपोजल उसके अलावा
हाँ बहुत ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त हॉट केक है, यानी कोई भी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर अगर काम करेगा काफ़ी हो रही हैं, काफ़ी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल के तौर पर इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के सेंटर्स को डिस्कस करें तो हमारे पास चार सेंटर्स बन सकते हैं। एक बहरीन के अंदर बहुत काम हुआ है, मलेशिया के अंदर हुआ है, ईरान में हुआ है और पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो हमारे पास चार सेंटर्स हैं इस वक्त कि जो इस्लामिक बैंकारी के ऊपर। अच्छा ज़रा सा डिस्टिंग्विश कीजिएगा, एक आपके पास इस्लामिक बैंकिंग है और एक इस्लामिक इक्तसादी निज़ाम है, इस्लामी इक्तसादी निज़ाम, ये दोनों अलहदा फील्ड्स हैं। अच्छा इसी तरीके से एक तीसरी फील्ड है इस्लामिक फाइनेंस एंड ट्रेड, ये बैंकिंग से और ज़्यादा हटती भी एक और फील्ड है। तो ये सब मुख्तलिफ फील्ड्स हैं इसके ऊपर लोगों ने काम किया है। इसी में फिर फ़िलासफ़ीज़ हैं, इस्लाम के इक्तसादी निज़ाम का फ़लसफ़ा क्या है इसके ऊपर अलहदा फील्ड हैं। ये सब आप जानते हैं कि ये पोस्ट पी एच डी तक के काम इसके ऊपर हो रहे हैं। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है।